والخامس والخامس قد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل لا يقبل حقيقة اللفظ. ان قرائن کا ذکر چل رہا ہے جن کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے. بھائی کل پانچ تھے جن میں سے چار ذکر ہو چکے، پانچواں بھائی آج ذکر ہوگا. والخامس اور پانچواں قرینہ جو ہے جس کی قد تترک، وہ کیا ہے؟ قد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلامی. کبھی کبھار چھوڑ دیا جاتا ہے حقیقت کو محل کلام کی دلالت کی وجہ سے. محل کلام کیا ہے؟ دلالت کرتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے. بِأَنْ كَانَ الْمَحَلُ لَا يَقْبَلُ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ، بہی طور کہ وہ جو محل ہوتا ہے وہ مولانا لفظ کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا. بھائی لفظ کے حقیقی معنی کو قبول ہی، جب وہ حقیقی معنی کو قبول ہی نہیں کر رہا تو پھر یقینی بات ہے حقیقی معنی مراد بھی نہیں لیا جائے گا. بھائی مثالوں سے دیکھو بات سمجھ میں آئے گی. وَمِثَالُهُ انعقاد النکاح الحرّة بلفظ البيع والهبة والتملیک والصدقة. نکاح آزاد عورت کا منعقد ہونا لفظ بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ کے ساتھ، یہ اس کی مثال ہے. مثال کے طور پر ایک آزاد عورت ہے، اس نے دو گواہوں کی موجودگی کے اندر ایک شخص کو کیا کہا؟ بیعت نفسی من کا، میں نے اپنے نفس کو تم پر بیچ دیا. بھائی باع کا صلہ من آتا ہے، بیعت نفسی من کا. تو اب یہ تو آزاد عورت کی بیع ہو سکتی ہے؟ بھائی جی آزاد عورت کی بیع ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا. تو اب یقیناً کس کی طرف ہم جائیں گے؟ مجازی معنی کی طرف جائیں گے. اور معلوم ہوا کہ یہ بیع سے یہاں کیا مراد ہے؟ نکاح مراد ہے. یا اسی طرح ایک آزاد عورت ہے، ایک شخص سے کہتی ہے وَحَبْتُ لَكَ نَفْسِ، میں نے تجھے کیا کر دیا؟ اپنا نفس ہبا. اب آزاد عورت ہبا کی جا سکتی ہے؟ وہ ہبا نہیں کی جا سکتی. تو یہ عورت جو آزاد عورت ہے یہ محل ہی نہیں ہے ہبا کا، تو یہاں ہبا کے حقیقی معنی مراد ہی، تو محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا، تو اسے کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ مجازی، یعنی وہ اپنا نکاح کرنا چاہ رہی ہے. وَتَمْلِيكِ، یا تملیک کا لفظ بولتی ہے عورت، کے آزاد عورت ہے وہ ایک شخص سے کیا کہتی ہے؟ مَلَّكْتُكَ نَفْسِ، میں نے تجھے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے نفس کا تجھے مالک بنا دیا. بھئی اب یہاں آزاد عورت کا کسی کو مالک بنانا ممکن ہے؟ جی نہیں. تو ممکن نہیں، تو معلوم ہو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا، تو مجازی معنی کی طرف جائیں گے. اور وہ کیا مراد دیا جائے گا اسے؟ نکاح. بھئی یا عورت کسی شخص کو کہتی ہے تصدقت لکا نفسی، میں نے کیا کر دیا؟ اپنے نفس کو تجھ پر صدقہ کر دیا. اور آزاد عورت کا صدقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا، تو مجازی معنی کی طرف جائیں گے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ نکاح مراد ہے. بھئی نکاح کرنا چاہتی ہے وہ. اسی طرح اس کی مثال جو ہے قولہ لعبدہ، آقا کا، کسی آقا کا اپنے غلام سے یہ کہنا وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، اس حال میں کہ وہ غلام معروف النَّسَب ہے غیر آقا سے، آقا کے علاوہ کسی اور سے اس کا نسب معروف ہے کہ فلان کا بیٹا ہے. آپ کا ایک غلام ہے اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ زید کا بیٹا ہے، سب کو پتا ہے، تو وہ معروف النسب ہے مولانا. اور کس سے ہے؟ آقا سے ہے یا غیر آقا سے؟ غیر آقا. آقا تو مالک ہی نہیں بن سکتا، مالک بنے گا فوراً آزاد ہوتا ہے. تو وہ غیر سے کیا ہے؟ معروف النسب ہے، اس کو آقا کہتا ہے. ھٰذا بنی، یہ کیا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے. تو دیکھئے مولانا، جب یہ معروف النسب ہے، اس کو زید کا بیٹا ہے، تو آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کا بیٹا ہو ہی. تو یہ دیکھو یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا، تو اب مجازی معنی کی طرف جائیں گے. اور وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزادی مراد ہے، تو وہ آزاد ہو جائے گا. اسی طرح قذا اذا قال لعبده وهو اکبر سنا من المولى، کسی نے اپنے غلام سے کہا اس حال میں کہ وہ عمر میں آقا سے بڑا ہے، کیا کہا آقا نے اپنے غلام سے، ہاذبنی یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے. اب مولانا یہ محل ہی حقیقی معنی کو قبول نہیں کر رہا، وہ بیٹا ہو سکتا ہے جو عمر میں بڑا ہو؟ وہ عمر میں جو بڑا ہے وہ تو بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اب یہاں حقیقی معنی مراد لیے ہی نہیں جا سکتے، تو کس کی طرف جائیں گے؟ مجازی معنی. اور مجازی معنی کیا مراد ہیں؟ آزاد. تو وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو کہتے ہیں کان مجازا عن العتق عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ مجاز ہو جائے گا آزادی سے، یہ قول مجاز ہو جائے گا آزادی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے نزدیک، خلافا لہما بخلاف صاحبین کے، صاحبین کے نزدیک ہم مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ان کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم میں. انہوں نے کیا بتلایا تھا بھائی آپ نے کیا پڑھا؟ کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا حکم میں، تو حقیقی معنی ممکن ہو تو پھر مجازی معنی کی طرف جایا جائے گا، اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف بھی، تو یہاں حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، لہذا مجازی معنی یعنی آزادی بھی ثابت نہیں ہوگی، جبکہ امام صاحب کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظوں میں. تو لفظ صحیح ہے، عبارت صحیح ہے عربی اعتبار سے ہذا ابنی، تو لہذا جب لفظ صحیح ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجازی معنی کی طرف جائز ہے، لہذا ان کے نزدیک آزاد ہو جائے گا. صاحب بنا بخلاف صاحبین کے بنا بر اس کے علامات ذکرنا، وہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان المجاز خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ عنده، کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظوں کے اعتبار سے امام صاحب کے نزدیک، وفی حق الحکم عندهما اور حکم کے اعتبار سے صاحبین کے نزدیک. یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو؟ فصن فی متعلقات النصوص نعنی بها عبارت النص و اشارته و دلالته و اقتضاءه. جی یہ مولانا وہ پانچویں تقسیم آ گئی بھائی جو میں نے آپ کو شروع کتاب میں لکھوائی تھی، کہ کتاب اللہ نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا، اور لفظ اور معنی میں پانچ قسم کے تعلقات ہیں بھائی. ایک تعلق ہے وضع کا، کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے بھائی، اس اعتبار. دوسرے کیا تھا؟ استعمال، کے لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تیسرا ظہور، چوتھا خفا، اور پانچواں دلالت، دلالت کے اعتبار سے. تو وضع کے اعتبار سے بھی چار قسمیں آپ نے پڑھی تھی، کون کون سی؟ خاص، عام، مشترک اور اول. استعمال کے اعتبار سے بھی آپ نے چار قسمیں پڑھی، کون کون سی؟ حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ. ظہور کے اعتبار سے بھی چار قسمیں آپ نے پڑھی بھائی، ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور خفی خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں پڑھی، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. اور اب پانچویں تقسیم جو تھی دلالت کے اعتبار سے، کہ وہ لفظ عثمانہ پر لفظ کی دلالت کی کیفیت کیا ہے بھائی، کس کیفیت کے ساتھ اس پر دلالت کر رہا ہے. اس اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں مولانا، ایک ہے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ عبارت میں آ گئے، عبارت النص، اشارتہ، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ نص. تو اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص، بھائی یہ چار ہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ وجہ حصر یہ ہے مولانا، وجہ حصر لکھ لیجئے مختصر جلدی جلدی بھائی. جی وجہ حصر لکھ لیجئے. کہ حکم ثابت ہوگا، یاد رکھو پہلے ایک بات یاد رکھو، میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں پھر بتلا دیتا ہوں بھائی، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے لیے نظم کا لفظ بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ نظم کا لفظ بولا جاتا ہے. لفظ نہیں استعمال کیا جاتا ادب کے طور پر، ادب کے طور پر، کیونکہ لفظ کا لفظ ہے، الفاظ کا معنی ہے پھینکنا، پھینکنا، سمجھ میں آیا؟ تو اور جبکہ نظم کا معنی ہے پرونا، پرونا، ٹھیک ہے بھائی، پرونا. تو اس کے لیے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ادب کے طور پر، کہ قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہیں جیسے ایک ہار کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح حسین اور جمیل ہیں. ادب کے طور پر نظم کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وجہ حسر بھائی، حکم ثابت ہوگا یا تو نظم سے یا معنی سے. حکم ثابت ہوگا نظم سے یا معنی سے. اگر نظم سے ثابت ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں. تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو نظم کو اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہوگا یا اسی مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا ہوگا. یا تو نظم کو اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہوگا یا نہیں، نظم کو اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر نظم کو اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہو تو وہ عبارت النص ہے، تو وہ عبارت النص ہے. اور اگر نظم کو اسی مقصد کے لیے نہ چلایا گیا ہو، اور اگر نظم کو اسی مقصد کے لیے نہ چلایا گیا ہو تو وہ اشارت النص ہے، تو وہ اشارت النص ہے. اور اگر حکم معنی سے ثابت ہو تو وہ معنی اگر باعتبار لغت ہی کے سمجھ میں آ رہا ہو، اگر وہ معنی باعتبار لغت ہی کے سمجھ میں آ رہا ہو تو وہ دلالت النفس ہے، تو وہ دلالت النفس ہے. ورنہ اقتضاء النص، ورنہ اقتضاء النص. جی وجہ حسر سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی حکم یا تو ثابت ہوگا نظم سے یا معنی سے. اگر نظم سے ثابت ہے تو پھر اسی مقصد کے لیے نظم کو چلایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر اسی مقصد کے لیے چلایا گیا ہے تو عبارت النص، اگر اسی مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا تو اشارت النص. اور اگر حکم ثابت ہو رہا ہے معنی سے، تو اگر وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے لغت ہی کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے؟ دلالت النص. اور اگر لغت کے اعتبار سے مفہوم نہیں ہو رہا تو پھر وہ کیا ہے؟ اقتضاء النص بھائی. وجہ سر سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ یاد رکھنا خوب اچھی طرح بھائی. فصل فی متعلقات النصوص, یہ فصل ہے نصوص کے متعلقات کے بیان میں بھائی, متعلقات نصوص بھائی. نعنی بها عبارت النص, ہماری مراد اس سے عبارت النص ہے, و اشارته, اور اشارت النص ہے, و دلالته, و اقتضاءه, اور دلالت النص ہے اور اقتضاء النص ہے. فاما عبارت النص, پس باقی عبارت النص جو ہے, فہو ما وہ ہے, سیق الکلام لاجلہ, جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو, وہ ارید بہ قصدن, اور ارادہ کیا گیا ہو اس کے ساتھ کلام کا, قصدن جی قصدن ارادہ جان بوجھ جی قصد کرتے ہوئے, ارادہ کیا گیا ہو قصد کرتے ہوئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ عبارت النص کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اور اس کا ارادہ کیا گیا ہو قصدن بھائی, اس کا ارادہ کیا گیا ہو قصدن بھائی. یاد رکھو یہ تعریف جو مصنف نے فرمائی یہ عبارت النص کی تعریف نہیں ہے, یہ اس حکم کی تعریف کر دی جو عبارت النص سے کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے. عبارت النص تو وہ عبارت ہے مولانا, وہ کیا ہے؟ وہ نظم, وہ نظم, وہ کیا اس کا کیا نام ہے؟ عبارت النص. اور اس سے جو حکم معلوم ہو رہا ہے جس کے لیے اس نظم کو چلایا گیا اس کی تعریف کر دی. کیا کر دی؟ تعریف اس کی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس تو تعریف اس حکم کی کر دی جو عبارت النص سے مفہوم ہو رہا ہے, اور اسی سے عبارت النص کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی بھائی. کیا آ گئی بھائی؟ تعریف کس کی؟ جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے, وہ حکم ہے نا, وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ حکم ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا, اور وہ عبارت وہ کیا ہے؟ عبارت النص. وہ کیا ہے؟ تو عبارت النص نام ہے اس عبارت کا, اس نظم کا, جبکہ جو حکم اس سے معلوم ہو رہا ہے اس کے لیے اس نظم کو چلایا گیا ہے. اس نظم کو کیا کیا گیا ہے؟ چلایا گیا ہے. تو تعریف کر دی حکم کی جو عبارت النص سے کیا ثابت ہو رہا ہو, کیونکہ اسی سے عبارت النص کی تعریف بھی سمجھ میں آ رہی ہے. سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وَأَمَّا اِشَارَةُ النَّصِبِ, اور اشارت النص جو ہے, فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِ, وہ ہے جو ثابت ہو نص کی نظم سے, لفظ سے بھائی, نظر سے, من غیر زیادت, ان بغیر کسی زیادتی کے, وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ, اور وہ جو حکم ہے غیر ظاہر ہو مولانا ہر اعتبار سے, یعنی من کل وجہ ظاہر نہ ہو, من وجہ ظاہر ہو اور من وجہ پوشیدہ ہو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حکم معلوم ہو رہا ہے نص سے, لیکن نص کو اس کے لیے چلایا نہیں گیا, اشارتن مفہوم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اشارتن مفہوم ہو رہا ہے. تو من وجہ ظاہر ہے وہ حکم, اور من وجہ خفی ہے, من وجہ خفی ہے. تو یہ ظاہر سے فرق آ گیا بھائی. ولا سیق الکلام لاجلہ, اور کلام کو اس کے لیے چلایا بھی نہیں گیا. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے بھائی, مثال فی قوله تعالی, مثال اس کی اللہ کے اس قول میں ہے, للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. بھائی یہاں غنیمت کا استحقاق, مال کا استحقاق بیان ہو رہا ہے کہ مال غنیمت کے مستحق کون لوگ ہیں. تو کہا کون ہیں؟ للفقراء المهاجرین, ان فقراء کے لیے جو مہاجرین ہجرت کرنے والے ہیں, الذین اخرجوا من دیارہم, جو نکالے گئے اپنے گھروں سے. بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، مولانا سارا مال وہیں چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، تو اب مال غنیمت کے استحقاق میں یہ بتلایا گیا کہ یہ بھی کیا ہے، مال غنیمت کے مستحق ہیں، ان کو بھی مال غنیمت دیا جائے، یہ اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں کیا ہے چھوڑ آئے ہیں بھائی۔ تو دیکھا یہ آیت چلائی گئی کس لیے؟ استحقاق غنیمت بتلانے کے لیے کہ غنیمت کے مستحق کون لوگ ہیں، اس لیے چلائی گئی یا نہیں بھائی؟ ظاہر ہو رہی ہے یہ بات سے یا نہیں؟ یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے آیت چلائی گئی بھائی۔ اچھا الآیہ، الآیہ تا بھی پڑھ سکتے ہیں، الآیہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ تھوڑی سی آیت ذکر کر دی اور آگے الآیہ تو معلومت خبر محذوف ہے، کہ آیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ آیت تو یہ مبتدا ہے، خبر محذوف الآیہ تو معلومت، یا مولانا یہ منصوب ہے مفعول بھی ہے، اقرأ الآیہ یعنی پوری آیت پڑھ لیجئے، یہ ہم نے کچھ ذکر کر دی۔ اچھا فَإِنَّهُ سِيقَ، اس لیے کہ یہ جو نظم ہے سیقہ اس کو چلایا گیا ہے، لِبَيَانِ اِسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَتِ، غنیمت کے استحقاق کو بیان کرنے کے لیے، فَصَارَ نَصًا فِي ذَلِكَ، تو یہ اس میں کیا ہوئی مولانا؟ نص ہوئی مولانا، نص بھئی، تو یہ عبارت النص ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ فَقْرُهُمْ بِهِ، لیکن مولانا ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے اس نص سے، جو ہر لحاظ سے ظاہر بھی نہیں اور ہر لحاظ سے خفی بھی نہیں، وہ کیا؟ اللہ نے فقراء کا لفظ فرمایا بھائی، فقراء المہاجرین، وہ مہاجرین کیسے ہیں؟ فقراء ہیں، معلوم ہو ان کے پاس مال نہیں بھائی، مال تو ان کے پاس بڑا ہے، وہ تو بڑے اپنے جائیداد چھوڑ کر آئے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کی ہیں، ان کے کھیت تجارت دکانیں پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں وہ چھوڑ کر گئے بھائی، ساری جائیدادیں مال تو وہ سارا کچھ، لیکن اللہ فقراء فرما رہے ہیں ان کو، معلوم ہوا وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل چکی ہے، اسی لیے تو فقیر ہیں، اگر ان کی ملکیت میں ہوتی تو فقراء تھے یہ؟ یہ فقراء نہیں تھے مولانا، معلوم ہوا فقراء سے اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ وہ جو مال تھا وہ ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ وَقَدْ ثَبَتَ فَقْرُهُمْ بِنَظْمِ النَّصِّ، اور تحقیق ان کا فقر ثابت ہو رہا ہے کس سے؟ نظمِ نص سے ثابت ہو رہا ہے، فَقَانَ اِشَارَةً، تو یہ اللہ کا قول، یہ فقراء اشارہ ہے، اِلَىٰ أَنَّ اِسْتِلَاءَ الْكَافِرِ، استیلاء کا معنی غلبہ پانا، غلبہ حاصل کرنا، کہ کافروں کا، کافر کا غلبہ پانا، علی مال المسلمی، کس پر؟ مسلمان کے مال پر، سبب، یہ سبب ہے، لثبوت الملک للکافری، کافر کے لیے ملکیت کے، معلوم ہوا وہ جو یہ اپنا مال وہاں چھوڑ کر آئے تھے وہ کفار ان کے مالک بن گئے، کیا بن گئے؟ مالک بن گئے، اِذْ لَوْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ بَاقِيَةً عَلَىٰ مِلْكِهِمْ، اس لیے کہ اگر وہ مال، مسلمانوں کے وہ جو مال تھے وہ باقی ہوتے انہی کی ملکیت، مسلمانوں کی ملکیت نہیں باقی ہوتے، لَا يَثْبُتُ فَقْرُهُمْ، پھر تو ان کا فقر ثابت ہی، لیکن اللہ ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ فقراء، معلوم ہو وہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا ہے، اور کس کی ملکیت میں چلا گیا؟ اب کافر ان کے مالک بن گئے باقاعدہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ مالک بن گئے، یہ بات سب کو سمجھ میں آئے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی فقراء کہنے سے یہ تو پتا چل گیا کہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ کافروں کا مالک ہوں کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ تو پتا چل گیا فقراء، جب ان کو کہاں معلوم ہوا ان کا مال اب ان کی ملک میں نہیں، معلوم ان کے نکل گیا، لیکن یہ کفار مالک بن گئے یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تو جواب یہ مولانا، الشیء اذا ثبت ثبت بجميع لوازمه، جب کوئی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے سارے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، تو یہاں پر جب مال ان کی ملکیت سے نکلا تو لازم ہے کہ وہ مال کسی اور کی ملکیت میں جائے، لازم ہے یا نہیں مولانا؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر زوال شیء لا الہ مالک لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ زوال شیء لا الہ مالک بھائی کوئی چیز کسی کی ملکیت سے نکلی ہے اور کسی دوسرے کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوئی. ولا نظیر لہو فی الشرعی, شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کوئی مال کسی کی ملکیت سے نکلے اور دوسرے کی ملکیت میں داخل بھی نہ ہو. آپ کی ملک سے نکلتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ کسی اور کی ملک میں داخل ہو. تو لہذا کافروں کا مالک ہونا کس سے ثابت ہوا؟ کیونکہ الشیء اذا ثبت ثبت بجمیع لوازم ہی, تو سارے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. جب ان کی ملکیت سے نکل گئی معلوم ہو ان کی ملکیت میں چلی گئی. دیکھیے استاد تو نہیں. ویخرج منہ الحکم فی مسئلۃ الاستیلاء, اور نکالا جائے گا اس سے جی؟ اچھا چلیے بس مانا ہارا والمرام, باقی کل پڑھیں گے ہارا والمرام. اللہ علم حقیقت تیری کلام.